خدا فی ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، به نستعین وهو خیر الناصرین والمعین. الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. پیغمبر اکرم کی اس کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. عزیزان محترم، برادران عزیز، آپ سب اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے مسلم عقائد میں سے ہے کہ تمام آئمہ معصومین باب اللہ ہیں، سب کے سب باب الحوائج ہیں، اگرچہ باب الحوائج خاص طور پر لقب سب کا خاص لقب نہیں ہے، لیکن تمام آئمہ باب الحوائج ہیں. یہ وہ باب خدا ہیں کہ جہاں سے پروردگار عالم عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز وہ قبول کرتا ہے تو وہی چیز ہے کہ جو اس واسطے سے اوپر جاتی ہے. دعائیں اللہ کے اندر ہم یہی پڑھتا ہے نا، باب اللہ الذی منہ یوتا، یعنی تنہا باب کہ کوئی کائنات کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور باب خدا نہیں ہے. اور یہ شرط نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس نظام کائنات کو، اس ہستی کو تکویناً اس طریقے سے خلق کیا ہے. تمام آئمہ معصومین باب خدا ہیں، باب اللہ ہیں، اس لیے اگر آپ کسی سے بھی تبسل کر لیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس سے بھی آپ چاہیں دعا کریں، تبسل کریں، کہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن وہ ہستی کے خود آئمہ معصومین جن سے تبسل کیا کرتے تھے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھو، متعدد روایات ہیں، ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک وقت حضرت امام محمد باقر بیمار تھے، بخار کی حالت تھی، بخار کی شدت بہت زیادہ تھی. اس شدت کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا. رابی نے لکھا کہ مولا اس ٹھنڈے پانی کو اپنے اوپر ڈالتے جاتے تھے اور یا فاطمہ یا زہرا کہتے جاتے تھے. بی بی کی ذات وہ ہے، تمام حدیثیں آپ کے سامنے، آئمہ معصومین نے کہا کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بس اسی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے گفتگو کے آغاز میں ہم بھی مل کر پورے وجود کے ساتھ بی بی کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس تبسل کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا رسالة بڑھئے يا وجيهتنا دان الله اشفعي لنا عند الله ادخل يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا عند فردگار عالم بہتر جانتا اور خود شہزادی جانتی ہیں کہ ہم کتنا زیادہ اس شفاعت کے محتاج ہیں. کل میں نے خود صدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند جملات پیش کیے تھے اور اس سے پہلے دو مقدمے مختصراً بیان کیے تھے، جس میں سے ایک مقدمہ خطبہ صدقیہ کی اہمیت کے بارے میں تھا اور دوسرا مقدمہ خود صدق کے واقعے کے بارے میں تھا کہ یہ باب کیا ہے، کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے اسے عطا کیا اور پھر کس طریقے سے شہزادی سے لے لیا گیا. کل میں نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ اس خطبے کا جو ایک اور مقدمہ ہے، یعنی شہزادی کس طریقے سے گئی ہیں اس خطبہ دینے کے لیے، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا. یہ خود جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، غور طلب ہے شہزادی کے ایک ایک فعل کو، ایک ایک عمل کو تاریخ میں نقل کیا گیا ہے اور یہ مسلم تاریخ میں سے ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تاریخ نے اس طریقے سے لکھا کہ جس وقت شہزادی کو یہ خبر دی گئی کہ لما اجمع فلان و فلان علی منع فاطمہ فدقا و بلغها ذلک، جب کچھ لوگوں نے مل کر اس بات کے اوپر ایکا کیا، اس بات پر جمع ہو گئے کہ فدق کو لے لیا جائے اور بی بی کو اس سے محروم کر دیا جائے، اور یہ خبر شہزادی کو بلغها ذلک، شہزادی کو یہ خبر ملی، تو اب دیکھیے کہ کس طریقے سے تاریخ نے لکھا کہ واللہ صد خمارہا علی راسہا، کہ شہزادی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کیا. کہا کہ پہلے انہوں نے ایک روسری اپنے سر کے اوپر ڈالی جو سر کو اور گردن کو اور اس کے نیچے کے کچھ حصے کو چھپانے والی ہے. لاسد امامے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو سر کے اوپر اس طریقے سے باندھنا، کہ شہزادی نے اس روسری کو اس طرح سے باندھا. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے بھی یہاں پر حکم دیا ہے کہ جب تم نکلو تو اپنے جسم کو، جو خواتین کو حکم دیا کہ اس طریقے سے اپنے جسم کو ڈھاک کر لیں. اور اس کے بعد وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، اور اس کے بعد شہزادی نے جلباب، اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، یعنی عام طور سے جسے ہم چادر کہیں، یعنی خواتین جو لباس پہنتی ہیں اس کے بعد ایک اور لباس ہے جو سر سے لے کر پیر تک ہوتا ہے اور پورے اس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اسے جلباب کہا جاتا ہے. کہ شہزادی نے سب سے پہلے اس روسری کو اپنے سر کے اوپر اور گردن کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد پھر جلباب اس پورے لباس کو پہنا. وَأَقْبَلَتْ فِي لَمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَالنِّسَاءِ قَوْمِهَا، اور اس کے بعد میں شہزادی اس حالت میں باہر نکلی کہ جو آپ کی خواتین تھیں، آپ کی قوم کی، انہوں نے آپ کے گرد گھیرا بنایا ہوا تھا. اس جلوس کی کیفیت میں شہزادی نکلی، تَتَعَزُّيُولُهَا، اس طریقے سے کہ آپ کے قدم آپ کے لباس کے اوپر پڑ رہے تھے. یہاں پر بعض لوگوں نے یہ احتمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی اتنی جلدی میں جا رہی تھیں کہ بار بار یہ چادر قدم کے نیچے آ رہی تھی، لیکن یہ احتمال درست نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جو جملہ نقل ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ماجرا اس طرح سے نہیں تھا. اگلا جملہ جو تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، شہزادی اس طریقے سے جا رہی تھی کہ جیسے رسول خدا جایا کرتے ہیں. مشیا فیلا کے وزن پر، فیلا یعنی کسی کام کو ایک خاص طریقے سے انجام دینا، جلسہ یعنی بیٹھنا، جلسہ یعنی خاص طریقے سے بیٹھنا، جلسۃ العبید کا کچھ لوگوں کا ادب یہ ہے کہ جب بھی وہ بیٹھتے ہیں تو غلاموں کے طریقے سے بیٹھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ایک ادب کی حالت میں لا کر بیٹھتے ہیں۔ فعلہ کے بدن پر جب کوئی چیز آتی ہے اس کا مطلب یعنی فعل کو کام کو کسی خاص طریقے سے انجام دینا، مشیا یعنی چلنا، مشیت رسول اللہ ایسے چلنا کہ جیسے رسول خدا چلا کرتے تھے، کہ اسی متانت کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ شہزادی نے قدم بڑھانا شروع کیا۔ اسے سے سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی اس جلدی کے عالم، اجلت کے عالم میں نہیں تھی، بلکہ لباس طولانی تھا، لمبا تھا، کہ جو قدم میں طبعی طور پہ پیروں کے نیچے آ رہا تھا، اور یہ خود عفت کی نشانی کے لباس ایسا ہو کہ جو پورے جسم کو اس نے ڈھاکا ہوا۔ اب دیکھیں آپ اس پر اگر غور کریں کہ اگر ہم اس کو واقعا تاریخی نگاہ سے دیکھیں یا اپنے عقائد کی نگاہ سے دیکھیں، فرق نہیں ہے، شہزادی ایک تاریخی موڑ کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خطبہ نہ ہو تاریخ کے اندر، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تاریخ میں نہ ہو، تاریخ میں کوئی نقص نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ واقعہ ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہو تو تاریخ کسی اور طریقے سے آگے بڑھے گی۔ بہت سارے واقعات زندگی کے ایسے ہی، جس بے شمار واقعات پیش آتے ہیں، اگر وہ پیش نہ آئیں، انسان کے ساتھ ذاتی طور پر بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، اگر وہ پیش نہ آتی تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ لیکن شہزادی جس واقعے کے لیے جا رہی ہیں، جس کام کو انجام دینے کے لیے جا رہی ہیں، اگر یہ خطبہ نہ ہوتا تو تاریخ کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ یعنی ایک اہم ترین کام، تاریخ کے دھارے کو موڑنے جا رہی ہے، حق کو واضح کرنے جا رہی ہے، لیکن کس عالم میں گھر سے نکلی ہے؟ دیکھیں یہاں سے یہ ہم سب کو، خاص طور پر ہماری بہنوں کو، ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حجاب ہماری میراث ہے، یہ حضرت زہرا کی میراث ہے، جناب زینب کی میراث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، تو اسی حالت میں تیزی سے نکل گئی، نہیں، حجاب کا مکمل لحاظ کیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو خاتون کی عزت اس کے لباس میں نہیں ہے بلکہ اس کے عمل میں ہے۔ آج جو یہ سویلائزیشن، یہ جو تمدن حاکم ہے، یہ خواتین کی آزادی کے نام پر جو چیز ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ آزادی نہیں ہے، عین غلامی ہے، وہ عین غلامی ہے۔ تو خاتون کی عظمت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خاتون کی عظمت یہاں پر دیکھیں کہ شہزادی جس وقت آتی ہیں، قامہ الیہا، وہ کائنات کی جو اول ہستی ہے بعد از خدا، قامہ الیہا، کھڑے ہوتے ہیں اور شہزادی کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہ زمانے کے امام کہتے ہیں کہ ان علی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ عظمت ہے، اسلام نے جس طریقے سے خواتین کو عظمت دی ہے کسی اور نے عظمت نہیں دی ہے۔ پروردگار عالم نے اس طریقے سے، اگر آپ کہیں کہ شہزادی تم معصوم ہیں، یقیناً معصوم ہیں، مقابلہ نہیں ہو سکتا، سیدات النساء العالمین ہیں، لیکن یہ جو مقام اسلام نے عطا کیا ہے، پروردگار عالم نے قرآن کے اندر ایک خاتون کی مثال دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ مثال صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مومنین کے لیے ہے، یہ تمام مومنین کے لیے اس کے اندر اسوہ عمل ہے۔ کس طریقے سے کہا کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، للذین آمنوا، جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں، پروردگار عالم ان کے لیے مثال پیش کرتا ہے۔ کس کی مثال پیش کرتا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ کی مثال پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ عمل خدا کو اتنا پسند ہے، یہ کردار خدا کو اتنا پسند ہے کہ پروردگار عالم سب کے لیے اس کی مثال بیان کر رہا ہے۔ کب؟ اس قولت رب ابنی لی انکا بیتن فی الجنہ، کہ پروردگار तू मेरे लिए जिस वक्त आपको संसार किया जा रहा था उस वक्त ये दुआ परवरदिगार मुझे इसकी परवाह नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है, मैं तुझसे दुआ ये करती हूँ इब्ने अली बैतन बरेला मेरे लिए एक घर बना दे जन्नत में। लेकिन यहाँ पे वो चीज की जिसको देख कर उरफा वज्र में आते हैं का जन्नत की खाली बात नहीं की है बल्कि कहा फिर इंदक बैतन ये घर मुझे फकत जन्नत में ले जाइए इंदक तेरे जवाब में चाहिए इंदक बरेला अपने पास का ये चीज वो है कि जिसका फहम इसको समझना आसान नहीं है क्योंकि हर जन्नत एक जैसी जन्नत नहीं है कि जन्नत के मरातिब हैं वो जो जन्नत है कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने खुद कुरान के अंदर कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जई इला रब्बिक राजिया मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कहा कि ये जन्नत आम जन्नत नहीं है क्योंकि आम जन्नत के अंदर नेमतों का तस्करा है। कहा ये जन्नत वो है जिसे खुदा कह रहा है जन्नती ये मेरी जन्नत है। कब आए ना इंदक अपने पास कहीं खुदा को यहां तब समझाया कि खुदा ने कुरान के अंदर तमाम मोमिनीन के लिए से मिसाल के तौर पर बयान किया। हमें अहमियत इस मारिफ को कुरान के मारिफ को समझने की ज़रूरत है। हमें हमारी बहनों को हमारी माँ बेटियों को ये समझने की ज़रूरत है कि किरदार ऐसा होना चाहिए अमल ऐसा होना चाहिए कि यह अमल आपको अजमत अता करे। ये पूरा जो तमद्दुन है ये तमद्दुन इस तरीके से बनाया गया है कि इंसान को खुदा से दूर ले जाए। जैसे मुबालगा ने यही वजह है कि बार बार रहबर मौज़ूम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा हदफ ये है कि हम इस्लामी तमद्दुन नया इस्लामी तमद्दुन बनाएं। देखिए जगह जगह जो इसके मुख्तलिफ मज़ाहिर मैनिफेस्टेशन हैं यहाँ पर किन खवातीन की तारीफ तमजीद की जाती है वो कि जो घर के बाहर मशहूर है जो घर के बाहर मिसाल के तौर पर किसी जगह पर है किसी अच्छी पोजीशन पर है उनकी तारीफ की जाती है लेकिन वो जो घर के अंदर है और जिन्होंने घर को घर बनाया हुआ है उनकी कोई तमजीद नहीं है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता उसे मकाम और अजमत नहीं समझी जाती। सही है कि इस्लाम के नहीं कहता कि घर औरत जो है वो इस तरीके से महसूर हो जाए नहीं। खुद जनाब ज़ैनब की मिसाल जनाब ज़हरा की मिसाल सामने है कि जिस वक्त माशरे में ज़रूरत है हक को ज़रूरत है वली खुदा को ज़रूरत है तो दोनों मैदान के अंदर मौजूद हैं। और इससे हटकर भी एक खातून है नुसैबा उनका नाम है जंग ओहद के अंदर जब सब छोड़ कर चले गए थे पैगम्बर को और चंद लोग पैगंबर के गिर्द मौजूद थे उनका दिफा कर रहे थे उनमें से एक खातून भी है कि जिनका नाम है नुसैबा। तो पैगंबर ने दुआ की कि तेरा जख्म ओहद में खाए हैं पैगंबर के दिफा करते हुए और पहुंचने के बाद पैगंबर अकरम ने सबसे पहला जवाब ऐसा काम किया है वो ये कि जाकर भेजा कि जाकर पता करके आओ कि नुसैबा की हालत कैसी है। इस्लाम ने मना नहीं किया कि अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर निकले अगर हक को ज़रूरत हो गाफिल रहने की इजाज़त नहीं दी है। जनाब ज़ैनब का जो खुतबा है सोशियोलॉजी के हवाले से माशरा शनासी के हवाले से अपने माशरे की बेहतरीन तशरीह दी है। गाफिल होने की इजाज़त नहीं है कि माशरे में क्या हो रहा है नहीं लेकिन खुद घर के अंदर होना घर को घर बनाना क्योंकि हमारे पास मारिफ के अंदर हमारे पास जो तालीमात आले बैत गुजरी हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे पास हैं जो तालीमात हैं वो सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के द्वारा उसके अंदर इस बात को वाज़ह तौर पर बयान किया गया है कि सालिम माशरा उस वक्त माशरा सालिम नहीं हो सकता जब तक घर सालिम ना हो। बल्कि बाज़ उलमा आयतुल्लाह राकी उन्हीं में से हैं जिनका मानना यह है कि माशरा फर्द से तश्कील नहीं पाता बल्कि बैत से तश्कील पाता है घर से तश्कील पाता है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने एक घर को नमूना बनाकर पेश किया है اہل بیت، اہل بیت کا معاشرہ گھر کے ذریعے تشکیل پاتا ہے، اور گھر بغیر خاتون کے گھر ہو نہیں سکتا. کہ یہ خاتون جو اپنے گھر کو واقع اپنے شوہر کے لیے جنت بناتی ہیں، جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا سامان فراہم کرتی ہیں، اس کی مخالفت نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا کرتی ہیں، باہر کیا ہے، پروفیشن کیا ہے، ہے یا نہیں ہے، لیکن خود یہ چیز عظمت لے کر آتی ہے. ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے معارف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بعض دفعہ اس طریقے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ انسان بیک فٹ پر آ جاتا ہے کہ ہاں اسلام میں تو اس طریقے سے ہے، یہاں پہ تو نہیں. اس طریقے سے جو بتایا گیا ہے یہی انسانیت کے فائدے میں ہے. بہرحال عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں اس خطبہ فدکیہ سے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور یہ جو جملہ تھا کہ الحمدللہ علی ما انعم، اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ تمام حمد خدا کے لیے ان چیزوں پر، ان نعمتوں پر کہ جو اس نے عطا کی ہیں. اور کل آپ کی خدمت میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ نعمت وہ ہے کہ جو انسان کو اس کی حقیقی سعادت تک پہنچاتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے جو چیزیں عطا کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست انسان کو پہنچا دیتی ہیں. اگر وہ انسان کو عطا ہو جائے، اگر وہ چیز انسان کو مل جائے، جس کے اندر سے ایک یہ ہے کہ خود عشق محمد علیہ وسلم، یہ جاذبہ، یہ اٹریکشن اگر انسان کے دل میں آ جائے، پھر یہ رکتی نہیں ہے، انسان کو رکنے نہیں دیتی. یہ چیز ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو خدا نے چیزیں عطا کی ہیں، اگر انسان اسے اس حق کے راستے میں استعمال کرے تو نعمت ہے، اور اگر اس راستے میں استعمال نہ کرے تو نقمت بن جاتی ہے. تو یہیں پر بزرگان نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بس اگر نعمت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، تو پھر سب سے بڑی نعمت ولایت اہل بیت ہے. ہمارے استاد عابدینی یہ فرماتے ہیں، اور یقیناً روایات کی روشنی میں یہ بات ہے، کہا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ہر وہ جگہ کے جہاں پر آپ نے درود پڑھا تھا، آپ کی اس درود پڑھنے کی گواہی دے گی. قسم اللہ تسألن یومئذن عن النعیم، اور وہ دن کے جس نعمت کے بارے میں جب سوال ہوگا. روایات کے اندر ہے کہ یہ نعمت، قرآن کی آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ نعمت نعمت ولایت ہے. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحما، اور شکر صرف اسی کے لیے ہے ان چیزوں کے اوپر کہ جسے اس نے الہام کیا. یہاں شکر کے باب میں علماء دین نے اس بات کو بیان کیا کہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آثار انسان کے وجود میں متعدد ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اثر ہے. کہا کہ اس کا اثر قلب میں کیا ہے، کہا کہ اگر شکر یعنی انسان متوجہ ہو جائے کہ کسی نے اسے نعمت دی ہے، اگر یہ شکر اس کے اندر پیدا ہو تو قلب میں اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کے دل میں نعمت دینے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، قدر اس کے سامنے خاشع ہوتا ہے، خاضع ہوتا ہے، قدر کا جھک جانا یہ شکر کا اثر ہے. کا زبان سے اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس منعم نعمت دینے والے کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، زبان سے شکر کا اظہار کرتا ہے. اور کا ہاتھوں اور پیروں سے اس کا اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مطیع ہو جاتا ہے، نعمت دینے والے کا متی اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے اور اس نعمت کو وہاں خرچ کرتا ہے کہ جہاں وہ نعمت دینے والا چاہتا ہے۔ کہ شکر کا سب سے بالا ترین مرتبہ یہی ہے کہ انسان نعمت کو وہاں خرچ کرے کہ جہاں کے لیے دی گئی ہے۔ کہ شکر کے آثار ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کے آقا بن جاؤ تو اس کے اوپر احسان کرو، کہ واقعی اگر احسان سے شکر پیدا ہو جائے تو یہ اس کے آثار ہیں۔ کہ خدا کے سامنے بول رہا ہوں شکر، شکر، شکر صرف اسی کے لیے ہے ان تمام مراتب کے ساتھ، علامہ الحمہ ان چیزوں کے اوپر کہ جسے اس نے الہام کیا۔ کل میں نے دل کو یہاں پہ اشارہ کر دیا تھا، اس لیے تیزی سے یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ کہا کہ یہ الہام جو ہے یہ دو طریقے کا الہام ہے۔ ایک الہام جو ہے اس کی کیفیت علم کی ہے، یعنی اس کی حیثیت علمی ہے۔ کہ قرآن کی اس آیت کے اندر کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہا کہ پروردگار عالم نے ہر شخص کو الہام کیا کہ نیکی کا راستہ کیا ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے۔ بس اگر باہر سے کوئی بتانے والا نہ ہو، پروردگار عالم نے انسان کے وجود کے اندر ایک انڈیکیٹر لگا دیا ہے کہ اچھائی اور برائی، پروردگار عالم نے اس چیز کو انسان کے اندر قرار دیا ہے، دونوں چیزوں کو پہچانتا ہے۔ اور چونکہ پہچانتا ہے اس لیے اگر چاہے تو درست انتخاب کر سکتا ہے۔ کہیے کہ الہام ہے کہ جس کی کیفیت کیا ہے، یعنی جس کی جو حیثیت ہے علمی حیثیت ہے، اس کی نوعیت علمی ہے، انسان کی پہچان کے متعلق ہے، شناخت کے متعلق ہے کہ فسق کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ کہ اس کے مقابلے میں الہام کی ایک اور قسم ہے کہ جس کی حیثیت علمی نہیں ہے۔ کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اس کو قرآن کی اگر آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے فعل خیرات کو، نیکی کے کاموں کو ان کی طرف الہام کیا۔ کہ یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا گیا، تفاسیر نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ فعل خیرات کو الہام کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا علم دیا گیا، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے الہام کیا، یعنی انسان کو ایسا قرار دیا کہ اس کے دل کے اندر نیکیوں کی طرف جھکاؤ اور تمائل پیدا ہو جائے۔ یعنی اپنے اندر دیکھے تو وہ دیکھے کہ خود بخود انکلائن ہے، وہ اس کے اندر ایک تمائل، کشش پائی جاتی ہے اچھائیوں کی طرف۔ کہ کوئی چیز عجیب و غریب نہیں ہے کہ خود قرآن کے اندر ایک اور آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا حببا الیکم الایمان، کہ پروردگار عالم نے کیا کیا، حببا الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، یہ تمہیں ایمان سے محبت پیدا ہو گئی، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اسے بہت ہی خوبصورت بنا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور خدا نے کیا کیا، کفر کو، فسق کو، عصیان کو، یعنی خدا کی نافرمانی کو، کر رہا الیکم، اسے تمہارے سامنے ایک مکروہ چیز بنا کر پیش کیا۔ کہ انسان اگر کسی چیز کو مکروہ کراہت رکھتا ہے تو خود بخود اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ البتہ یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے، یہ مراتب کی بات ہے۔ اگر انسان اچھائی کے راستے میں آگے بڑھے تو پھر پروردگار عالم کی یہ سنت جاری ہوتی ہے۔ البتہ اچھائی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان انسان کامل بن جائے۔ ہم لوگ عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر اچھائی کی بات ہو رہی ہے، مومن کہا جا رہا ہے، تو مومن کا مطلب انسان کامل ہے، انسان کامل مراد نہیں ہے۔ ہم ان کے ایک قدم انسان اس راستے میں آگے بڑھتا ہے، کوئی مختصر سی چیز، بہت ہی چھوٹی اور معمولی سی چیز خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو خدا کی سنت جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ مومن کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا، دیکھیں مومن کی تعریف میں کہیں پر بھی روایات میں یہ نہیں آیا کہ مومن وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ کہ مومن وہ ہے جو گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جب نیکی کے کام انجام دیتا ہے
تو خوشحال ہوتا ہے.
یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ اگر انسان ایک کامل کا تصور ہو تو پھر انسان مایوس ہونے لگے کہ میں تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا.
اسی لیے ہمارے پاس جتنی ہمارے پاس دعائیں ہیں, اللہم ان مغفرتک ارجع من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی, بارے اللہ تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے.
پروردگار اگر میں خود نہیں پہنچ سکتا تجھ تک,
فان رحمتک اوسع من ذنبی,
اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں, ان رحمتک اہل ان تسعنی, اگر میں اہل نہیں ہوں بارے اللہ تیری رحمت کے اندر, وسعت کل شے, کیونکہ یہ رحمت ہوا ہے کہ جو ہر شے کے اوپر محیط ہے. انسان اگر اس راستے میں آگے بڑھتا ہے, یہ الہام کیا ہے؟ یہ الہام ہے نیک کاموں کا الہام, کہ انسان کے لیے نیک کام انجام دینا آسان ہو جاتا ہے.
کہ نماز شب رات کو بستر چھوڑنا بہت سخت ہے, خاص طور پر اس وقت کہ جب انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہو, واقعی آسان نہیں ہے. لیکن جب پروردگار عالم کا یہ جاذبہ, جب یہ الہام آتا ہے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. مال کا فطری طور پر انسان مال سے محبت کرتا ہے, غلط نہیں ہے, یعنی یہ کشش کا ہونا غلط نہیں ہے, لیکن یہ کشش ایسی نہیں ہو کہ جو انسان کو غلام بنا دے. لیکن انسان کے لیے سخت ہے مال خرچ کرنا عام طور سے, جب تک انسان اس خلوص کے مرحلے تک نہیں پہنچتا وقت سخت ہے. لیکن جب یہ فعل خیرات اس کی طرف الہام ہوتے ہیں تو انسان کے لیے مال کو خدا کے راستے میں انفاق کر دینا آسان ہو جاتا ہے. یعنی انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا دینا اسے زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ خود سیر ہو کر کھائے. کہیے, یہ الہام کی ایک اور کیفیت ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے جو چند فقرات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اس کو میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا, بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب اس شکر کی بات کی, اس حمد کی بات کی, اور پھر میرا اسی کے شکر کے ذیل میں ہی آخر میں جو جملہ تھا کہ پروردگار عالم نے شکر کی طرف بلایا, نادا بہم, ان کو بلایا شکر کی طرف تاکہ ان کی نعمتوں کے اندر زیادتی کرے, ان نعمتوں کو پروردگار عالم اتصال کے ساتھ مسلسل بھیجتا رہے. کہ شکر کی خاصیت ہے, یہ ہم اس کو سب کو جانتے ہیں اس بات کو, لائن شکر تم لازیدنہ. تو بنا یہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد جب شہزادی نے, جب اس شکر اور حمد کے مرحلے سے شہزادی گزری ہیں, تو اس کے بعد توحید کے مرحلے میں داخل ہوئی. اور واقعی اتنے بلند یہ معارف ہیں, اتنے بلند کلمات ہیں کہ خود ترجمہ کرنے والے عاجز ہیں کہ اسے ترجمہ کیسے کیا جائے. علماء کے درمیان وہ علماء جو علماء ادب ہیں, جو ادب کو جانتے ہیں, جو زبان کو جانتے ہیں, کہ ان کے درمیان یہ بحث ہے کہ یہ خطبہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے یا نہج البلاغہ کے خطبے ہیں. شہزادی فرماتی ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کوئی خدا نہیں ہے. اور فرماتی ہیں کہ کلمتن جو الاخلاص و تعویل ہوا, کہ یہ جو کلمہ یہ توحید ہے کہ صرف ایک خدا ہے, اس خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے, تاکہ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, ایک اس کی تعبیر ہے, کس کا ظاہر ہے. کس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا ظاہر نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے اس بات کا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے, یہ اس کا ظاہر ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن کیا ہے؟ کلمت جعل الاخلاص تعبیرا, اس کی تعبیر ہوا, اس کا اخلاص اس کی تعبیر ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن ہے اخلاص. ضمن القلوب یا ضمن القلوب موصولها, اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے دل کو جس کے ساتھ لپیٹ دیا گیا ہے, یہاں پر بہرحال علماء اس بات کو باز کرتے ہیں, اس بات کو یعنی کھولتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ ہر انسان اپنے قلب کے اندر, اپنے دل کے اندر خدا شناس ہے, خدا کو پہچانتا ہے, خدا کو موجود پاتا ہے, اور خدا کو اس صفت کے ساتھ موجود پاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا کوئی معبود نہیں ہے. وَعَنَا رَفِ الْفِكْرَةِ مَعْقُولُهَا, اور خالی قلب کے اندر نہیں بلکہ انسان کے ذہن کے اندر بھی, کہ جس چیز کو انسان ریزننگ کے ذریعے, استدلال کے ذریعے ایسا سمجھتا ہے, پروردگار عالم نے اس چیز کو اتنا روشن کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے کہ انسان کی ریزننگ, اس کی انٹلیکٹ اسے سمجھ سکتی ہے. آغاز کہاں سے کیا؟ کہا کہ یہ جو کلمہ توحید ہے اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن اخلاص ہے. اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کو, کوئی چیز جب خالص ہو, اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو, تو اسے کہا جاتا ہے اخلاص, خالص ہونا. اب یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اخلاص کے بھی دو مرحلے ہیں. اخلاص یعنی خالص ہونا خدا کے لیے, ہم عام طور سے جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ عمل کے اندر خالص ہونا, یعنی جب انسان عمل انجام دے تو فقط و فقط خدا کے لیے انجام دے, کسی اور کی خاطر انجام نہ دے, اس کے اندر ریاکاری نہ ہو, کوئی دکھاوا اور بناوٹ نہ ہو, بلکہ عمل کیا ہو؟ خالص خدا کے لیے. یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ اخلاص کیا ہے؟ یہ مقام عمل میں اخلاص ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے اعتقاد کے اندر, عقائد کے اندر بھی اخلاص ہے. یعنی انسان خدا کو اس طریقے سے پہچانتا ہو, اس کی معرفت خدا کے بارے میں ایسی ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرک پایا جاتا ہو, کسی شرک کا شائبہ نہ ہو. کہ خود قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يُشْرِكُونَ, کہ جو اکثریت ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتی مگر ان کے ایمان کے اندر شرک کا شائبہ, یعنی شرک کی تھوڑی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے. کہ وہ معرفت جیسے اہل بیت نے بیان کیا کہ خدا ایک ہے, خدا یعنی دو نہیں ہے, لیکن کیا خدا کے اپنے اندر کوئی ترکیب پائی جاتی ہے, اجزاء پائے جاتے ہیں, اس کے جز ہیں, پارٹس ہیں کہ جس کو جوڑا جاتا ہے, جوڑ کے جو ہے اس سے خدا تشکیل پاتا ہے. اگر عام طور سے جائے کہ خدا ایک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہے دو نہیں ہے, لیکن وہ ایک جو ہے کیا اس کے اندر کوئی اجزاء پائے جاتے ہیں؟ یہ اس لفظ سے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جو وحدانیت ہمیں سمجھائی گئی ہے اس کے اندر ہم سمجھایا گیا کہ خدا ایک ایسا ایک ہے کہ جو بسیط ہے, کسی قسم کی کوئی کمبینیشن, کوئی ترکیب اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اب اگر انسان یہ جان لے کہ خدا ایک ہے اور جو بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں ہے, تو کیا یہاں پر انسان اخلاص کے اس مرحلے تک پہنچ گیا؟ کہ بہت سارے لوگ یہاں تک آئے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. خود نہج البلاغہ کے اندر البتہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ میرا علم نہیں ہے, یہ علماء کی باتیں ہیں, اور اس کے کن ہے مطلب کو جس کی حقیقت ہے اسے اس طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے. کم از کم اس حد تک ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم افتخار کر سکیں کہ یہ ہمارا مکتب ہے جس کے اندر ایسی توحید پائی جاتی ہے. اہل بیت کی اگر حقانی کو سمجھنا چاہتے ہیں, آپ کہاں ہیں نہج البلاغہ کے جیسے خود میں کوئی لے کر آئے کہ اس طریقے سے توحید کو بیان کیا گیا ہو؟ مرا فرماتے ہیں کہ کمال التوحید ہی الاخلاص لہ, توحید کا کمال کیا ہے؟ اخلاص, خدا کے لیے اخلاص, یہ توحید کا کمال ہے. اور مولا فرماتے ہیں وہ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ, اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ انسان تمام صفات کی خدا سے نفی کرتے ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں کیوں؟ لِشَهَادَتِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ مَوْصُوفٍ, کیونکہ ہر صفت اس بات کی شہادت دیتی ہے, اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے موصوف سے ہٹ کر ہے. وَشَهَادَتِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ صِفَةٍ, اور ہر موصوف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت سے الگ ہے. میں اس کی مختصر توجہ دوں, دیکھیں یعنی جو اس کی سطح ہی جو اس کی اول سطح ہے تو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ صفت کسی چیز کی کوئی کوالٹی, تو اس کے اندر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ یہ کاغذ سفید ہے, تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک کاغذ ہے ایک سفیدی ہے. کاغذ اور ہے اور سفیدی, سفید ہونا اور ہے. اس لیے ممکن ہے کہ کہیں پر کاغذ پایا جاتا ہو لیکن سفید نہ ہو. یہ جو آبا میں نے پہنی ہوئی ہے کالے رنگ کی ہے, آبا اور ہے اس کا رنگ اور ہے. ممکن ہے کہ آبا ہو یا کپڑا ہو لیکن رنگ کوئی اور ہو. بس صفت اور موصوف دو الگ الگ چیزیں ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے علم کی بات کریں, انسان خود یہ دیکھتا ہے کہ ایک زمانے میں اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا, البتہ یہ چیزیں سمجھانے کے لیے, اس کا حقیقی جو حق کے مطلب ہے وہ اس طرح سے ادا نہیں ہو سکتا, لیکن سمجھنے کے لیے یہ چیز مفید ہے. کئی انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا, لیکن آج بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہے. کپس انسان ایک چیز ہے اور اس کا علم ایک اور چیز ہے, اور ممکن ہے کہ اس کے بعد انسان بھول جائے. بس یہ علم جو ہے اسے ضائع بھی ہو سکتا ہے. بس ہر صفت اور موصوف اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو صفت الگ ہے اور موصوف الگ ہے. مولانا نے جس چیز کی نفی کی ہے, جس کو منع کیا ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے, کہ خدا اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ الگ ہو اور اس کی صفت الگ ہو, کہ دوسرے جو مذاہب ہیں وہ یہاں تک نہیں آ سکے ہیں. اکثر جو فکر ہے وہ خدا کو الگ سمجھتے ہیں اور اس کی صفات کو الگ سمجھتے ہیں. مولانا نے کہا نہیں, خدا اس طریقے سے نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اس طریقے سے صفت کے قائل ہو جاؤ کہ وہ الگ ہے اور اس کا علم الگ ہے, وہ الگ ہے اور اس کی حیات الگ ہے, وہ الگ ہے اور اس کی قدرت الگ ہے. نہیں, بلکہ خدا وہ ہے کہ جو عین علم ہے, عین الحیات ہے, عین القدرت ہے. خدا کی جتنی بھی صفات ہے وہ اس کی عین ذات ہے, اس کی ذات کے علاوہ نہیں, اس کی ذات سے زائد پر ذات ذات کے اوپر نہیں ہے, بلکہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اسی ذات کے اندر وہ عین علم ہے, عین قدرت ہے, ایک ہی ذات ہے. کہ اس طریقے سے خدا کو صفت موصوف نہ بتانا, کیونکہ اگر اس طریقے سے بناؤ گے تو خدا کی ذات کے اندر نقص لازم آئے گا. یعنی خدا الگ ہے لیکن علم نہیں ہے, علم اس کی ذات سے باہر ہے. کہ یہ ساری چیزیں حائز اہمیت ہیں, اہمیت کی حامل ہیں, لیکن جب یہ مٹیریلسٹک ٹینڈنسیز کی مٹیریلسٹک سولائزیشن اتنی حاکم ہو گئی ہے کہ اب ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب ہر چیز کی قیمت یوٹیلیٹی سے ناپی جاتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ہر چیز جو ہے وہ تولی جاتی ہے. کہ یہ بولن معرف کا انسان کی قیمت, کہ انسان خدا کو کیسے پہچانتا ہے, کس طریقے سے خدا کو جانتا ہے, اس کی معرفت خدا کے حوالے سے کیسی. جب معاشرے کے اندر مادیت بڑھتی ہے تو خود بخود ان چیزوں کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے, کہ اگر خدا کی اور اہل بیت کے جو معیار ہیں, آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک شخص کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا, کہا کہ پروردگار یہ کتنا بڑا عابد ہے, کہا کہ جا کے اس سے سوال کرو. جب سوال کیا تو کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ کتنی گھاس پھوس ہے, کتنا اچھا ہوتا خدا اپنے حمار کو, اپنے جانور کو یہاں پہ بھیج دیتا. خدا کے بارے میں جو اس کا تصور ہے وہ ایک شخص کا تصور ہے. یہ اس طریقے سے جیسے بیان کیا کہ خدا آسمان پہ ایسے نیچے آتا ہے جیسے میں اوپر سے نیچے آتا ہوں, یہ سب نقص ہے. اہل بیت اس لیے آئے تھے کہ انسان کی معرفت کو کامل کر سکے, انسان کو اس کے حقیقی کمال تک پہنچا سکے. برحال بات کو میں تیزی سے آگے بڑھاؤں, دیکھیے یہ اخلاص اعتقاد کے مرحلے میں ہے, اس کے بعد جو اخلاص ہے وہ عمل کے مرحلے میں ہے. یعنی امن فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے. واللہ خلقکم وما تعملون, پروردگار عالم نے تمہیں بھی خلق کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے بھی خدا خلق کرتا ہے. کہ جو اس کی مختلف تفاصیل بیان کی گئی, اس کے اندر ایک چیز ہے, یعنی ایک چیز اسے بیان کیا گیا اس کے ذمن, وہ ہے توحید افعالی. یعنی کائنات کے اندر کوئی بھی استقلال نہیں رکھتا. استقلال یعنی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کسی اور کا ارادہ اس کائنات کے اندر حاکم نہیں ہے. اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بے شمار مثالیں ہیں کہ اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو یہی چھری کاٹ نہیں سکتی. ابراہیم چھری چلا تو سکتے ہیں لیکن یہ چھری اس اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکتی. آگ جلاتی ہے لیکن اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو ابراہیم کو یہ آگ جلا نہیں سکتی. اگر انسان اس بات کو جان لے کہ اس کائنات کے اندر فقط اور فقط خدا کا ارادہ حاکم ہے اور جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ سب کے سب پروردگار عالم کی طرف سے, تو پھر انسان کا عمل صرف خدا کے لیے ہو جاتا ہے. اس کی محبت صرف اور صرف خدا کے لیے, اولاً بالذات محبت خدا کے لیے اور تمام مخلوقات, چونکہ خدا کی مخلوق ہے جس کا تعلق خدا سے ہے اس لیے ہر چیز محبوب ہے. کہ پیغمبر اکرم ہر چیز سے محبت کرتے تھے, یہاں تک کہ جمادات سے بھی ہر چیز سے محبت, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے, خدا کی نشانی ہے. کب ممکن نہیں ہے کہ کسی کو خدا سے محبت ہو اور خلق خدا سے محبت نہ ہو. خلق آئینہ ہے, کسی کوئی اور حیثیت نہیں ہے خدا کے علاوہ. اگر واقعا خدا سے محبت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ تم کسی مظلوم کو دیکھو اور اس کے تڑپنے پر انسان خود تڑپ نہ اٹھے. خلق خدا کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھے اصل امکان نہیں ہے, اس کے بعد وہ دعویٰ کرے کہ نہیں میں خدا سے محبت کرتا ہوں, ممکن نہیں ہے. جتنی خدا سے محبت بڑھے گی اتنی ہی خلق خدا سے محبت بڑھتی جائے گی. انسان اگر یہاں تک پہنچ جائے تو پھر قرآن نے جو کہا انسان اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اگر خدا تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہتا ہے تمہاری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا تمہیں بیدار کرنے کے لیے, فلا کاشف لہو, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وَإِن يَرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, وَإِن يُرِدْكَ, اور اگر ارادہ کرے بخیر تمہارے لیے خیر کا ارادہ کر لے, فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس کے فضل کو اس کے احسان کو کوئی روک نہیں سکتا. جب انسان یہاں تک پہنچ جائے تو ہر چیز کے آئینے میں خدا کو دیکھتا ہے, پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. پھر وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ واللہ نہ ترسیتا, میں اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے علاوہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوا. جو انسان اگر واقعی یہاں تک پہنچے, دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ چیز میرے وجود کا حصہ نہیں بنی ہے, اگر یہ چیز وجود کا حصہ بن جائے تو واقعی انسان اس چیز کو ترک کرتا ہے, کیونکہ جان لیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا ارادہ یا اس کائنات کے اندر چلتا نہیں ہے. اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قدرت کی ضرورت ہے اور خدا کے علاوہ کوئی قدرت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی اور قدرت نہیں ہے, کوئی اور طاقت نہیں ہے. اور اسی لیے ناقص مغلوب ہو رہا ہے. جب خرم شہر آزاد ہوا تو کیا کہا, کہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کرایا, کہ جو کچھ بھی ہے. کیسی زندہ بہت ہی خوبصورت بات بیان کی مصائب کے باب میں, لیکن اس پر غور کریں تاکہ جس وقت امام حسین جنگ کر رہے تھے اب کوئی نہیں تھا, حسین تنہا تھے اور خیمے میں بیویاں اور بچے تھے, کہ امام حملہ کرتے تھے منع کر چکے تھے کہ دیکھو جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے باہر نہ آنا لیکن پلٹ کر خیموں کے نزدیک آتے تھے اور اپنے زندہ ہونے کی خبر دیتے تھے. لیکن کس انداز میں خبر دیتے تھے جملہ دیکھیں گے. میرے مولا جب خیموں کے نزدیک آتے تھے تو بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوة الا بالله. بارے لا حسین جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ تیری ہی دی ہوئی قدرت ہے. کہ انسان اگر یہاں تک پہنچ جائے تب کوئی خوف نہیں ہے. اگر زہرا تنہا ہے تو کیا ہوا. اگر محسن شکم میں ہے تو کیا ہوا. اور دروازے پر کئی سو کا مجمع ہے. یہ بھی رزق بقضاء و تسلیم الامر کی عملی تصویر ہے. کوئی خوف نہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں نقل کیا گیا کہ بی بی کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ جب مولا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کعبے کے جب نزدیک گئی دیوار پھٹنا شروع ہوئی. کہ اگر دیوار پھٹ رہی ہو ایک خاتون ہو اور جو ایسی حالت میں ہو تو ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹتی ہے. لیکن آپ کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ آگے بڑھتی رہی. کیا اس سے بڑھ کر بھی شجاعت. ہاں اگر دیکھنا چاہے اس سے بڑھ کے شجاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک خاتون ہو ایسی حالت میں ہو دروازے کے پیچھے ہو دروازے کو آگ لگائی جائے سب دروازے کو دھکا دے رہے ہو یہ تلا دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جلتے دروازے کو روک رہی ہو. واللہ زہرا کسی سے نہیں ڈری. جب درد کی کیفیت بڑی ہے جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے یا مزیدی کہہ کر شہزادی بے ہوش ہو کر گر پڑی ہے. بس یہ رحلت کے بعد کے پیغمبر کے رحلت کے بعد ابتدا میں یہ واقعات پیش آئے ہیں اور اس کے بعد وہ شہزادی کا گریا ہے وہ خطبہ ہے. خطبے کے وہ خطبات میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ جب شہزادی آئی ہے تو شہزادی دیکھیں کوئی اگر خطبہ دینا چاہتا ہے کھڑی ہوئی حالت میں زیادہ آسانی سے بول پاتا ہے. ممبر نہیں ہے زمین پر بیٹھ کر بولنا مشکل ہے. لیکن جب زہرا پہنچی ہے ایک آہ بلند کی ہے اور زمین پر بیٹھ گئی. اب زہرا سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. ارے زہرا اب سہارا لیے بغیر چل نہیں پاتی ہے. ارے زہرا کی عمر کتنی ہے. زہرا کی عمر کتنی ہے. اس جوانی میں یہ ضعیفی کا عالم ہے. لیکن زہرا مدافع ہے علی کی محافظ ہے. ہر جگہ حق کو بیان کر رہی ہے. خود میں فدکیہ میں حق کو بیان کیا اس کے بعد بھی کہیں مقام پر حق کو بیان کیا. اور پھر وہ ساری تدبیریں ہیں کہ علی رات میں غسل دیجیے گا رات میں کفن کیجیے گا مجھے تنہائی میں دفنائیے گا میرے قبر کے نشان کو مٹا دیجیے گا ایک ایک چیز احتجاج ہے. اور حق کو واضح کرنا ہے، حق کو واضح کرنا ہے۔ شہزادی کی کئی مسیحتیں ہیں، کل اگر ہو سکا تو میں شاید مسائل کے بعد میں کچھ اور بیان کروں، لیکن آج بی بی کی جو چند وصیتیں ہیں، شاید ساری ہی وصیتیں مختلف وقتوں کی وصیتیں ہیں، کچھ جو ہے وہ مکتوب وصیتیں ہیں، کچھ شفاہی وصیتیں ہیں، کہ ایک دفعہ بی بی کی حالت غیر ہے، مولا گھر میں آئے ہیں، شہزادی غش میں ہے، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا، سلام کر کہا ارے فاطمہ میں ہوں آپ کے چچا کا بیٹا۔ آنکھوں کو کھولا، علی کے چہرے کی طرف دیکھا، جب آپ نے سلام دیا کہا علی میں جب تک آپ کے گھر میں تھی، آپ گواہی دیجئے، کبھی میں نے آپ کا دل تو نہیں دکھایا تھا، زہرا آپ کی بہترین رفتار تھی، آپ کی بہترین خدمت گزار تھی۔ علی تڑپنے لگے، زہرا خدا کے لیے یہ بات، علی زہرا کے یہ جملے ایسے ہیں کہ دل پھٹ جائے، کہا یا ابوالحسن زہرا کی وصیت سن لیجئے، کیونکہ اس کے بعد زہرا کی صدا کو نہیں سن سکیں گے، یا علی احاد الوقت مہین مدبدا، علی خدا حافظی کا وقت پہنچا، علی جدائی کا وقت پہنچا ہے، اور پھر وصیتیں کری ہیں، اور ساری وصیتوں کے بعد کچھ روایات میں ایک وصیت یہ بھی کی ہے، علی قیامت تک میرے آنے والے بچوں کو اقرا والا ولدی السلام، میرے بچوں کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ ایسی محبت ہے اہل بیت کی، کسی وقت پر فراموش نہیں کرتے، آخری وقت ہے، اپنے سارے شیعوں کو، سارے شیعہ بی بی کی اولاد ہے، اپنے سب بچوں کو نظر میں رکھ کے کہا علی زہرا کا سلام پہنچا دیجئے گا۔ ارے اہل بیت کبھی بھولتے نہیں ہے، ایک لمحہ یہ ہے کہ جب وصیت کی ہے میرے بچوں کو سلام پہنچائیے گا، ایک مرحلہ اور ہے جب نشیب میں ایک لاش پر بیٹی پہنچی ہے تو لاش سر مریض سے آواز آئی ہے، بیٹی میرے شیعوں کا میرا سلام، میرے شیعوں سے کہنا، شیعہ تم مہما شرم تم محاذ دل پس کرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا وہ جگہ جن کی پیاس کو یاد کر لینا، اور سب تم بے غریبی پتہ بولی، اور جب کبھی کسی بے وطن کا سننا، کسی غریب کا سننا، مجھ غریب پر گریا کرنا، نہیں تھا تم پیوں میں آشورا جمیل تک ضرور، ارے کاش کربلا میں ہوتے کئی بھائی تشکیلے تبلے، اور دیکھتے میں نے کیسے سوال آپ کیا، بغیر مجھ پر رحم نہیں کیا، بس آخری جملہ مسائل کا سن لے، ارے یہ جو خود پہ فدکیہ نقل ہوا ہے کتنی شباہتیں ہیں اہل بیت کے مسائل میں، اس کی ایک راوی جناب زینب ہے، ماں کے ساتھ دربار گئی ہے، سارے واقعات کو دیکھا ہے، اس خود میں کو نقل کیا ہے، ارے یہ دربار میں جانا زینب کی نگاہوں میں محفوظ ہے، دربار میں پردہ لگایا گیا ہے، شہزادی پردے کے پیچھے موجود ہے، لیکن جب شام کا دربار، ارے زینب جب لوٹ کر ماں کی قبر پر آئے ہوں گے، قبر پہ خود کو گرا کر کہا ہوگا، ارے ابا اب زینب سمجھے چند لمحوں میں سر کے بال کیسے، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مَا تَمَّ حُسَيْنٌ.